پیر، 5 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نتیجہ مئی کا سلام۔ دولت اسلامیہ داعش کے خلاف کارروائی میں روسی جہاز ترکی میں جا گھسا، ترک فضائیہ حرکت میں آئی، نیٹو نے ہنگامی سربراہی اجلاس میں روس کو خبردار کیا۔ نیٹو نے کہا کہ روس جو کچھ کر رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ترکی نے روس کے جنگی طیارے کی شام کی سرحد کے پاس اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد ماسکو سے شدید احتجاج کیا ہے۔ نیٹو نے اس خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایک اعلی سطح کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں سے شام کے معاملے پر ملاقات کر رہے ہیں۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری جینس سٹولنبرگ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں نے ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور شام میں اور اس کے اطراف حالیہ فوجی کارروائیوں اور ترک سرحدوں کی ناقابل قبول خلاف ورزیوں پر بات کی ہے۔ انہیں باور کرا دیا ہے کہ نیٹو ترکی کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم رہے گا۔ پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی مدت میں فروری کے وسط تک توسیع کر دی گئی ہے۔ لندن سے نامہ نگار فراز ہاشمی۔
لندن پولیس نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے ان کی ضمانت کی مدت میں توسیع کی تصدیق کی۔ گزشتہ تقریباً 3 سال سے جاری اس تفتیش کے سلسلے میں پیر کو لندن کے صدق پولیس اسٹیشن میں الطاف حسین کی پیشی ہوئی۔ الطاف حسین کی پیشی کے دن پولیس اسٹیشن کے باہر معمول سے زیادہ سیکورٹی تھی اور انہیں تھانے کے عقبی دروازے سے پولیس اسٹیشن کے اندر لے جایا گیا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی قومی رکھنے والے الطاف حسین شمالی لندن کے علاقے ایجویئر سے اپنی جماعت کے اعلی عہدیداروں فاروق ستار، محمد انور، ندیم نصرت اور جماعت کے قانونی ماہرین بیرسٹر فروغ نسیم اور بیرسٹر سیف کے ہمراہ تھانے پہنچے۔
پاکستان میں جامعہ کراچی نے منی لانڈرنگ کے کیس میں ضمانت پر رہا ہونے والی ماڈل آیان علی کو جامعہ میں مدعو کرنے پر ایک طالب علم کو ریسٹیکیٹ کر دیا ہے اور اس کے یونیورسٹی میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
جامعہ کراچی کے ترجمان کے مطابق عبداللہ رضوان شیخ ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے سابق طالب علم تھے۔ انضباطی کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں ان کی یونیورسٹی میں انٹری پر پابندی عائد کی گئی ہے، وہ آئندہ کسی شعبے میں داخلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ ترجمان کے مطابق عریب خان ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے طالب علم تھے، وہ 20 اگست کو جاری کیے گئے شوکاز نوٹس کا بھی اطمینان بخش جواب نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ عمل یونیورسٹی کی ساکھ خراب کرنے کی بھی وجہ بنا، اس لیے انہیں ریسٹریکیٹ کر دیا گیا ہے۔
عالمی بینک نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2017 تک پاکستان کا مالیاتی خسارہ کم ہو کر مجموعی قومی پیداوار کے 3.5% تک رہ جائے گا۔ تفصیل کے ساتھ ظفر سید۔
جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنی حالیہ 6 ماہی رپورٹ میں بینک نے ترقی کی شرح تیزی سے بحال ہونے اور مہنگائی کی شرح میں کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ حکومت نے موجودہ مالی سال کے لیے بجٹ خسارے کا ہدف 4.3% مقرر کیا ہے۔ عالمی بینک نے اگلے مالی سال تک پاکستان کی اقتصادی شرح نمو 4.5% تک بڑھ جانے کا امکان ظاہر کیا ہے، جو 2017 میں صنعتوں اور خدمات کے شعبے میں مضبوط بہتری کی وجہ سے مزید 4.8% تک بڑھ سکتی ہے۔
فلسطین کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اور فلسطینی نوجوان کو اسرائیل کی فوج نے بیت لحم کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ میں ہلاک کر دیا ہے۔ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دوسرا فلسطینی نوجوان ہے جسے ہلاک کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا شہر یروشلم آج دوسرے دن بھی زیادہ تر فلسطینیوں کے لیے بند رہا۔ اسرائیل نے حالیہ حملوں میں 4 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد ایک بے مثال قدم اٹھایا اور اب صرف وہی فلسطینی یروشلم میں داخل ہو پائیں گے جو یا تو وہاں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پھر کام کرتے ہیں۔ طب کا نوبیل انعام 3 مختلف تحقیق کاروں کو دیا گیا جنہوں نے خوردبینی کیڑوں کے ذریعے پھیلنے والے انفیکشنز کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور 2 دوائیں بنائی ہیں۔ نوبیل اسمبلی کے ایک ممبر پروفیسر جین اینڈرسن کہتے ہیں، یہ 2 دوائیں 3.4 کروڑ لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں گی جو بیماری کی وبا والے علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ تو عالمی صورتحال ہے۔ 100 قوموں کو ریور بلائنڈنس یا ایلیفنٹائٹس کی بیماریاں لاحق ہونے کے بھی خطرات ہیں۔ دنیا کے بلند ترین مقام پر منعقد کی جانے والی میراتھن 4 ماہ تک ملتوی رہنے کے بعد نیپال میں منعقد ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
اس میراتھن کا آغاز ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ سے ہوا اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 5,500 میٹرز کی بلندی پر منعقد ہوئی، جہاں آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے راستے میں بدھ مذہب کی خانقاہیں، ہوا میں معلق پل آتے ہیں، جس کے بعد اس میں دوڑنے والے افراد 2000 میٹر اترائی اترنے کے بعد نمچے بازار گاؤں میں پہنچتے ہیں، جسے شیرپا گائیڈز کا گڑھ کہا جاتا ہے۔ میراتھن کے منتظمین کا کہنا ہے کہ اس میں حصہ لینے والوں نے $4,000 سے زیادہ زلزلے کے بعد نیپال میں تعمیر نو کے کاموں کے لیے جمع کیے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
امریکہ کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روس شام میں صدر بشار الاسد کے مخالفین پر حملے کرتے ہوئے وہاں خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے۔ دوسری جانب ترکی نے شام کی سرحد کے نزدیک اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر روس سے سخت احتجاج کیا ہے، جس کے بعد نیٹو نے اس کارروائی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اتحاد کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی۔
ترکی نے شام کی سرحد پر اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد روس کی سختی سے مذمت کی ہے، تاہم روس کا کہنا ہے کہ ایسا محض سمتوں کے تعین میں غلطی کے باعث ہوا۔ ترکی کے احتجاج اور برطانیہ اور ترکی کی جانب سے شام میں روسی کارروائیوں پر سخت رد عمل کے بعد اب نیٹو نے بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ ترکی کی حفاظت چاہتے ہیں، اور اس لیے اپنے حالیہ پیغام میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس سٹولٹن برگ نے اتحاد کا ہنگامی اجلاس بلانے کے ساتھ ساتھ کہا ہے،
میں نے کچھ دیر قبل ترک وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور رشین فیڈریشن کی جانب سے شام اور اس کے گرد و نواح میں کیے جانے والے حملوں پر بات کی ہے۔ روس جو کچھ کر رہا ہے، خصوصاً روسی جنگی طیاروں کی مدد سے، ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ میں واضح کر رہا ہوں کہ نیٹو اتحادی افواج ترکی کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ روس کے اقدامات خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
اس سے پہلے ترکی کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایک روسی جنگی طیارے کی جانب سے ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد ترک F-16 طیارے سنیچر کی رات متحرک کیے گئے تھے۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت میں ان کے مخالفین پر کیے جانے والے حملے ملک میں خانہ جنگی کی فضا کو بڑھا رہے ہیں۔ اپنے ہسپانوی ہم منصب کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر یقین کرنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی کہ صدر بشار الاسد کے عہدے پر ہوتے ہوئے شام میں دولت اسلامیہ کو شکست دی جا سکتی ہے۔ مسٹر کارٹر نے کہا،
It will only inflame, I've used the phrase, pour gasoline on the civil war of Syria.
اس قسم کی کاروائی محض بڑھتی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ شام میں پہلے سے جاری جنگ کی صورتحال میں یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ ہمارا نظریہ مختلف ہے، یہی کہ دولت اسلامیہ کو شکست دینی ہے اور ساتھ ہی شام میں ایک سیاسی تبدیلی لانی ہے۔ روس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک مقصد دوسرے مقصد کو حاصل کیے بغیر پورا کیا جا سکتا ہے، جو کہ بالکل غیر حقیقی بات ہے۔
لیکن شام کے صدر بشار الاسد کہتے ہیں کہ شام میں جاری امریکی اتحادی افواج کی کارروائیاں محض دہشت گردی میں اضافہ کریں گی۔ مسٹر اسد نے یہ بات ایرانی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شام، ایران، روس اور عراق کو متحد ہونا ہوگا، ورنہ خطہ تباہ ہو سکتا ہے۔ مسٹر اسد نے کہا،
This coalition has to succeed, otherwise we will witness...
اس اتحاد کو کامیاب ہونا ہوگا، ورنہ ہم پورا خطہ تباہ ہوتے دیکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ اتحاد ضرور کامیاب ہوگا۔ ایسے ممالک جو دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں، اگر مخلصانہ طور پر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا کم سے کم دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنا بند کر دیں، تو ہم اپنے متوقع نتائج پر عمل ہوتا دیکھ سکیں گے۔
شام میں جاری جنگ کی صورتحال میں روس کی مداخلت کے بعد خطے میں بڑے بازی واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر اس جنگ نے جس انسانی بحران کو جنم دیا ہے، یورپی یونین کو اس میں خطرناک حد تک اضافے کی تشویش ہے۔ جرمنی سے اطلاعات ہیں کہ حکام کی جانب سے اس سال آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد جو پہلے بتائی گئی تھی اس سے دگنی ہو سکتی ہے۔ جرمنی کے ایک اخبار نے 15 لاکھ پناہ گزینوں کے آنے کی خبر دی ہے۔ برسلز میں آج یورپی حکام ترکی کے صدر کے ہمراہ یورپ میں تیزی سے پہنچنے والے پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے ایک بار پھر سر جوڑ رہے ہیں، اگرچہ ترکی کہہ چکا ہے کہ پناہ گزینوں کو شام کے اندر ہی ترکی کے ساتھ موجود سرحدی علاقوں میں دوبارہ آباد کرنے کو ترجیح دینی چاہیے اور اس علاقے کو نو فلائی زون قرار دے کر پناہ گزینوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، مگر یورپی یونین اس تجویز کو مسترد کر چکا ہے۔ مگر مبصرین کہتے ہیں کہ یورپ ترکی پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے لیے ترکی کے راستے یورپ پہنچنے پر پابندی عائد کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا۔ شام کے تناظر میں ترکی اور روس نے کیا کیا؟ ترکی نے جو کچھ کیا اس سے خود ترکی پر، شام پر، بلکہ کہیے پورے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، مستقبل ممکنہ طور پر کیا نظر آتا ہے، اس پر میں نے باتھ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی۔
میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے اور اس میں علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کی چونکہ مداخلت بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کلیئر ہو رہی ہے، جیسے پریزیڈنٹ اسد سمجھتے ہیں کہ ایران، عراق، روس اور سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ مل کے مڈل ایسٹ کو بچا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ترکی، سعودی عرب، امریکہ اور کچھ حد تک برطانیہ کی یہ سوچ ہے کہ سیریا کا مسئلہ گمبھیر ہو گیا ہے، ایک طرف اسد بھی پرابلم ہے اور دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ جو ہے داعش وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے، تو میرا خیال میں دونوں طرف سے پولرائزیشن ہے اور درمیان میں کوئی سیاسی جو مسئلے کا حل ہے وہ نہیں نظر آ رہا۔
ڈاکٹر افتخار ملک، ترکی گزشتہ دہائی میں سر توڑ کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طرح یورپی اتحاد میں شمولیت حاصل کر لے، اب شام کی صورتحال کے تناظر میں ترکی کا موقف کیا یورپ میں ترکی کے بارے میں رائے تبدیل کر سکتا ہے؟
بالکل جی، کافی حد تک میرے خیال میں ترکی میں مایوسی کا تھوڑا سا ہے تاثر، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں کردوں کے حوالے سے یا ساتھ شام میں، ان کو مغربی طاقتوں نے خاص طور پہ یورپ نے سینسٹیو ہو کے نہیں سمجھا، وہ گریک ایشوز پہ زیادہ رہے، یوکرین کے ایشوز میں یورپ اور امریکہ زیادہ انوالو رہے، تو میرے خیال میں ترکی میں ایک سوچ ہے کہ یورپین یونین کے حوالے سے بھی ان کو سیریسلی نہیں لیا گیا، اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ اسد کے حوالے سے سیریا کا جو کرائسز ہے اور وہاں سے جو مہاجرین ترکی میں آئے ہیں 2 ملین کے قریب، اور وہاں سے جو کردش ایلیمنٹس کو ایک قسم کی ری انفورسمنٹ ملی ہے، تو میرے خیال میں ترکی میں کافی اس کی شکایت ہے، لیکن ساتھ ساتھ ترکی یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر علاقے میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس سے ترکی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا۔
اور ترکی کو پی کے کے کا سامنا رہا ہے، کردوں کا سامنا رہا ہے، الیکشن میں انہوں نے بڑی میجورٹی حاصل کی، اپنی پارٹی کو مضبوط بنا لیا، ایک طرف پی کے کے اور دوسری طرف یہ آئی ایس کے ساتھ جو بھڑنت ہو رہی ہے، اس سے ترکی کی سلامتی کے بارے میں کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب؟
ترکی کے لیے تو بہتر یہی ہوگا، جیسے باقی جو علاقائی ریاستیں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کا سیاسی اور نیگوسیشنز کے تھرو حل نکالیں، لیکن ترکی کا مجھے لگتا ہے کہ اندر ایک فوجی دھڑا، کچھ سیکولر اور نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ملٹری اسٹریٹجی وہ یوز کی جائے۔
ڈاکٹر صاحب ادھر بھی تو دیکھیے، ترکی عجیب قسم کی دلدل میں کیا پھنس نہیں رہا، روس اب براہ راست شام کی صورتحال میں داخل ہو چکا ہے، بہت سارے مبصرین کی رائے ہے کہ وہ شام کے حصے بکھرے ہوتا دیکھنا نہیں چاہتا، اور بشار الاسد کے جتنے بھی مخالفین ہوں، خواہ وہ آئی ایس والے ہوں، خواہ وہ امریکہ کے حمایت یافتہ گروپ ہوں، کچھ ہو، وہ سب کے اوپر دھائیں دھائیں کر رہا ہے، ترکی بشار الاسد کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایران کچھ اور دیکھ رہا ہے وہاں پر، تو ترکی کے لیے کوئی آسان محاذ تو نہیں ہے نا؟
ترکی کے لیے آسان نہیں ہے، ترکی کے داخلی مسائل بھی کافی ہیں، حالانکہ اکنامک ان کی سٹیبلیٹی جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی گارنٹی ہے کہ ترکی میں وہ معاشی مسائل یا اس حد تک وائلنس نہیں ہے جو عراق میں یا شام میں ہے، لیکن میرے خیال میں روس کا مڈل ایسٹ سے کافی حد تک انوار و سادات کے بعد انفلوئنس ختم ہو چکا تھا، اور ان کے صرف رہس ہے کہ شام میں ہی 1 یا 2 ملٹری بیسز تھیں، تو روس یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے موقع ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں دوبارہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ پیش کرے، تو ایک پریزیڈنٹ پوتن کے لیے یہ انسینٹیو ہے۔ دوسرا جو افغانستان میں مغربی طاقتوں کو ہزیمت ہوئی ہے اور وہاں ایک قسم کا پولیٹیکل گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس سے بھی روس کو یہ تقویت ہوئی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ ویزیبل رول ادا کرے. اور ریسنٹلی جو یونائیٹڈ نیشنز میں میٹنگ ہوئی ہیں اس میں سے بھی کسی پولیٹیکل کنسنسس پہ یا نیگوسیشنز پہ کوئی روس کا اور امریکہ کا اتفاق نہیں ہو سکا ہے. تو ترک جو ہیں وہ درمیان میں اپنی علاقائی اور بین الاقوامی جو تبدیلیاں ہیں ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور کنسرن سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایونچولی ریجنل فورسز کو, یونائیٹڈ نیشنز کو اور آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو ایک ملٹی لیٹرل قسم کا سولوشن پیش کرنا پڑے گا, نہیں تو اس میں سیریا بھی افیکٹڈ ہوگا اور پاکستان کی طرح ترکی پہ بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں.
پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک, شام, روس, ترکی اور یورپ کے مابین اسی تناظر میں ایک بڑا مسئلہ یورپ میں پناہ کے لیے آنے والے ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی ہے. اس سلسلے میں میں نے یورپین نیٹ ورک اگینسٹ ریسزم ENAR کے ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین باشی قریشی سے بھی بات کی, جو پناہ گزینوں کے سلسلے میں یورپی یونین کے مختلف اداروں اور اہلکاروں سے مستقلاً رابطے میں ہیں. میں نے جاننا چاہا کہ شام کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں یورپ کی جانب پناہ گزینوں کی جو بڑی تعداد آ رہی ہے, کیا یورپ میں اس کو سنبھالنے کا بل بوتا ہے؟
بالکل نہیں بچ سکے گا شفیع بھائی. جو لوگ آج یا پہلے بھی یورپین منڈی اور یورپ آتے ہیں ان میں تارکین وطن, سیاسی پناہ گزین اور کچھ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو غربت اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر آتے ہیں. شام میں خاص طور پہ جن پہ بم پڑ رہے ہیں, جن کو مارا جا رہا ہے, وہ اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں کہیں نہ کہیں سیاسی پناہ کے لیے. اس میں شام کا جو مسئلہ ہے, جو لوگ وہاں سے بھاگ آ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں یورپ نے مل کے, فرانس, ڈنمارک, امریکہ, بریٹن, سب نے مل کے وہاں پہ اسد رجیم کے خلاف جو بغاوت کو سپورٹ کیا, اسلحہ دے کے, پیسہ دے کے, ٹریننگ دے کے, اور اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پہلے تو وہاں پہ 4 ملین لوگ ترکی, لبنان, جارڈن میں بےچارے پناہ گزین ہیں, نہ وہاں پہ کام ملتا ہے, اور وہاں پہ جن لوگوں کے پاس تھوڑے سے وسائل ہیں تو پھر وہ ان ملکوں کی طرف آتے ہیں جہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیاسی پناہ بھی مل جائے گی اور کام بھی مل جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے اس کو حل کرنے میں بھی جو ہے وہ شامل ہوں.
تو آپ کا خیال یہ ہے بھاشو قریشی جی کہ جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آ رہے ہیں, یورپ میں دمخم ہے, وسائل ہیں, اور اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان کو سنبھالے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
ذمہ داری بھی ہے اور دمخم بھی ہے اور پیسہ بھی. دیکھیے, گریس کو یورپین یونین نے تقریباً 500 ملین یورو دیے ہیں ابھی تک. اس پیسے سے آپ پوری دنیا کو کھانا کھلا سکتے ہیں. پیسے کی کوئی بات نہیں. پھر یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں ابھی وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ان کی فگر ہے. یورپ کی آبادی جو ہے وہ 500 ملین ہے. خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیا پرسنٹیج بنتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو لوگ شام سے آ رہے ہیں ان میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ یہاں پہ کام کر کے وہ ٹیکس بھی دیں گے, اس میں حصہ بھی لیں گے اور بڑی جلدی انٹیگریٹ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ویل پاور ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ میں ابھی برسل گیا ہوا تھا 3 دن پہلے, وہاں پہ یورپین کمیشن کی کانفرنس تھی اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم کے بارے میں. تو وہاں پہ بہت سی یورپین جو کینڈیڈیٹ, انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم ان کو کس طرح یہاں پہ انٹیگریٹ کریں گے, ان کو کیسے ہم وہ کھانا دیں گے. تو میں نے ان سے یہی کہا 500 ملین میں 2 لاکھ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ان کو آپ اچھی طرح رکھ سکتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اس سوسائٹی میں, وہ آپ کے بوجھ نہیں بنے.
یہاں بچے کو اس طرح برطانیہ میں جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ جرمنی, فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں دائیں بازو کے حامی سخت گیر حلقے پناہ گزینوں کے لیے ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. اب جب پناہ حاصل کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو مقامی سطح پر کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, یہ بھی ایک افواہ ہے کہ عوام جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اب جرمنی کی مثال لے لیے, جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے کھل کے کہا کہ ہم 1 ملین تک لوگ لے سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ یورپ میں لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کا جو سوشل سسٹم ہے وہ کولیپس ہو جائے گا کہ اگر ان کو نئے ورکرز نہیں ملے. یورپ کو تو 40 ملین ورکرز کی ضرورت ہے یونائیٹڈ نیشن کے جو اسٹیمیٹ کے مطابق. اور اس کے علاوہ میں نے ابھی دیکھا ڈنمارک میں, جرمنی میں بہت بڑی موومنٹ شروع ہوئی ہے, ریفیوجیز ویلکم. عوام اس چیز کے خلاف نہیں ہے, صرف رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ میڈیا وہ یہ پروپوگنڈا کرتا ہے کہ عوام اس چیز کو نہیں چاہتے. میں نہیں سمجھتا, میرا جو تجربہ ہے, جو میرے تعلقات ہیں, میں سمجھ لوں کہ عوام چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو مدد کی جائے, کیونکہ اس میں یورپ کا اپنا حصہ ہے وہاں سیول وار میں. لیکن صرف وہ جو مطلب پرست سیاستدان ہیں وہ اس مسئلے کو بڑھا رہے ہیں لیکن عوام میں کوئی ایسا پرابلم نہیں.
یہ تھے یورپین نیٹ ورک اگینسٹ ریسزم ENAR کے ایڈوائزری کونسل کے چیئرمین باشی قریشی. حکومت افغانستان کے اس بیان کو کہ قندوز کا اسپتال طالبان اپنے عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے میڈیسان سا فرنٹیئرز نے انتہائی قابل نفرت قرار دیا ہے. واضح رہے کہ قندوز کا یہ اسپتال سنیچر کو فضائی حملے کی زد میں آیا جس کے سبب عملے سمیت کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے. ایم ایس ایف نے اس حملے کا الزام امریکہ پر عائد کیا اور ایک آزاد انکوائری کا مطالبہ بھی. تازہ صورتحال کے ساتھ کابل سے سید انور.
بین الاقوامی طبی امدادی ادارے میڈیسن سانس فرنٹیئر یا ایم ایس ایف نے افغانستان کے شہر قندوز میں اس ادارے کے ہسپتال پر ہوائی بمباری کے حوالے سے افغان حکام کے بیان پر شدید رد عمل دکھایا ہے. صوبے قندوز کے قائم مقام گورنر حمداللہ دانشی نے بین الاقوامی میڈیا سے انٹرویو میں کہا تھا کہ مسلح شدت پسند ہسپتال سے افغان فورسز کو نشانہ بناتے رہے تھے. ایم ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل کرسٹوفر سٹوک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہسپتال پر فضائی حملے پر افغان حکام کا بیان جنگی جرائم کے مترادف ہے. ایم ایس ایف نے اس حوالے سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صرف امریکی فورسز کے تحقیقات پر اعتماد نہیں کر سکتے. لیکن افغان صدر محمد اشرف غنی کے نائب ترجمان ظفر ہاشمی نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان حکومت اور بین الاقوامی فورسز کے ریزلٹ سپورٹ مشن دوسرا مشترکہ تحقیقات بھی کریں گے.
رئیس جمهور افغانستان همواره امی پافشاریش بود در صحبتش با
افغان صدر کا امریکی فوجیوں کے کمانڈر جنرل کیمبل سے بات چیت کے دوران اس بات پر زیادہ توجہ تھا کہ اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے اور کیوں یہ حادثہ پیش آیا ہے. اس کی دلیل کہ ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں گے یہ ہے کہ اس کے نتیجے پر کوئی دباؤ نہ ہو اور اپنا تحقیقات مکمل کریں. فی الحال اہم بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور آئندہ عام شہری اور خاص کر وہ ڈاکٹر جو شہریوں کے علاج کرتے ہیں انہیں نقصان نہ پہنچے. دوسری جانب آج بھی قندوز شہر میں لڑائی جاری تھا. تاہم افغان فورسز کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے لیکن دوپہر کے بعد ایسے خبریں ملی ہیں کہ طالبان ایک بار پھر شہر سے باہر کے چند علاقوں میں حملہ کیا ہے. لیکن افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے کہا کہ اب قندوز شہر کی کنٹرول مکمل طور پر افغان فورسز کے ہاتھوں میں ہے.
اداری فعال شوی دی خلق بازار تر وتلی والی ال تک کار منی پیل کڑے دے
سرکاری دفاتر دوبارہ فعال ہو چکے ہیں. لوگ بازار میں نکل گئے ہیں. گورنر نے وہاں اپنے دفتر میں کام شروع کیا ہے. دوسرا مرحلہ قندوز شہر کے سیکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس آپریشن کو آگے بڑھائیں گے اور آہستہ آہستہ ضلعوں سے بھی مخالفین کا صفایا کریں گے. دوسری جانب افغانستان کے شمالی صوبہ فاریاب میں گزشتہ رات طالبان نے صوبائی دارالحکومت میمنہ پر حملہ کیا تھا. فاریاب صوبے کے پولیس سیکیورٹی چیف بریالی بشریار نے بی بی سی کو بتایا کہ طالبان کے شیڈو گورنر گزشتہ رات کے لڑائی میں مارا گیا ہے. دشمن نے پانچ علاقوں سے میمنہ شہر پر حملہ شروع کیا تھا. دشمن رات کے 9 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک بڑے حملے کیے لیکن خوش قسمتی سے افغان فورسز میمنہ شہر کا دفاع کیا اور طالبان کو شدید دھچکا لگا ہے جس کے نتیجے میں 23 طالبان مارے گئے ہیں اور 13 زخمی ہیں. اور ساتھ ہی دشمن کے جو جنگجو مارے گئے ہیں ان میں فاریاب صوبے کے لیے طالبان کے شیڈو گورنر بھی شامل ہے. طالبان نے ابھی تک صوبہ فاریاب کے شہر میمنہ میں اپنے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے. گزشتہ 2-3 ہفتوں سے طالبان افغانستان کے چند شمالی صوبوں میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں. سعید انور، بی بی سی، کابل.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی مدت میں فروری کے وسط تک توسیع کر دی گئی ہے. کیا ہوا, کیسے ہوا, کون گیا, کون لینے آیا, معاملہ کیسے طے پایا, اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. مسجد اقصا والے پرانے شہر میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی سیکیورٹی دستوں میں جھڑپیں ہوئی ہیں. یہ جھڑپیں شدت اختیار کر رہی ہیں اور یہ چنگاریاں شولوں میں بدل سکتی ہیں. تازہ ترین صورتحال کے لیے مسجد اقصا اور پرانے شہر کا احوال بھی آج سیربین میں شامل رہے گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, لیکن ہر لمحے بدلتی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
آٹھ اکتوبر 2005
ریکارڈڈ اے میجر ارتھ کویک,
70,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے, لاکھوں مکانات زمین بوس ہوئے,
40 کلو میٹر جو ہے اس پہ سڑک کا نمونہ بھی ختم ہو گیا.
انجینئر آ گئے ہیں, آرمی آ گئی ہے.
پھر بابا ہم نے سوچا کہ انکل توڑے, پھر بابا نے بتایا کہ یہ زلزلہ ہوتا ہے.
زلزلے کی تباہی پاکستان کی سوچ سمجھ اور وسائل سے کہیں زیادہ تھی.
پہلے بہت زیادہ بچے اس لیے شہید ہو گئے تھے کہ کنکریٹ کی بلڈنگز بنی.
سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والے زلزلے کے 10 سال بعد پاکستان نے کیا سیکھا؟
یو ہیو ٹو لیو ود ارتھکویکس, تو پھر آپ کو اس کے مطابق جیسے جاپنیز ہیں.
ٹرائی دیجئے یا حکام سے سوال پوچھئے 0800-222-275 پر یا بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان نے زمبابوے کے خلاف تیسرا اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل 7 وکٹوں سے جیت لیا, ساتھ ہی اس نے سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کر لی. پاکستان نے ٹاس جیت کر زمبابوے کو بیٹنگ دی. میزبان ٹیم 161 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. موتمبامی نے 67 رنز اسکور کیے. اپنا دوسرا ون ڈے کھیلنے والے آف اسپنر بلال آصف نے صرف 25 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی. عماد وسیم نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ایک موقع پر زمبابوے نے بغیر کسی نقصان کے 89 رنز بنائے تھے, لیکن 10 وکٹیں صرف 72 رنز کے اضافے پر گر گئیں. پاکستان نے مطلوبہ اسکور 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. بلال آصف اور اسد شفیق نے 38-38 رنز اسکور کیے. شعیب ملک نے 34 رنز بنائے. دونوں ٹیمیں 2-2 تبدیلیوں کے ساتھ آج میدان میں اتریں. کپتان اظہر علی کے انفٹ ہونے کے سبب سرفراز احمد نے ٹیم کی قیادت کی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج شارجہ میں پاکستان اے کے خلاف 2 روزہ میچ کے پہلے دن 5 وکٹوں پر 286 رنز بنائے تھے. کپتان ایلسٹر کک, جانی بیسٹو اور عادل رشید نے نصف سینچریاں اسکور کی. بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا T20 آج کٹک میں کھیلا جا رہا ہے. کٹک پہلی مرتبہ T20 انٹرنیشنل کی میزبانی کر رہا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان دھرم شالہ میں کھیلے گئے پہلے T20 میں جنوبی افریقہ نے 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کراچی میں کھیلا جائے گا. پہلا میچ پاکستان 20 رنز سے جیتا تھا. بنگلہ دیشی فاسٹ بالر شہادت حسین کو ضمانت منسوخ کیے جانے کے بعد جیل بھیج دیا گیا ہے. ان پر اپنی 11 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ طور پر تشدد کا الزام ہے. انگلش فٹ بال کلب لیورپول اتوار کے روز مینیجر برینڈن راجرز کو برطرف کرنے کے بعد اب نئے مینیجر کی تلاش میں ہیں, اور بوروسیا ڈارٹمنڈ کے سابق مینیجر یورگن کلوپ کا نام نئے مینیجر کے طور پر لیا جا رہا ہے, جبکہ ریال میڈرڈ کے سابق مینیجر کارلو اینچیلوٹی بھی مضبوط امیدوار ہیں. لیورپول کی ٹیم 11 میں سے صرف 4 میچز جیت پائی ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. میں پھر بابر کراتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی مدت میں فروری کے وسط تک توسیع کر دی گئی ہے. احوال ذرا دیر بعد آیا جاتا ہے. سیربین کا نصف آیا. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی.
ترکی نے روس کے جنگی طیارے کی شام کی سرحد کے پاس اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد ماسکو سے شدید احتجاج کیا ہے. نیٹو نے اس خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایک اعلی سطح کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے. پاکستان میں جامعہ کراچی نے منی لانڈرنگ کے کیس میں ضمانت پر رہا ہونے والی ماڈل ایان علی کو جامعہ میں مدعو کرنے پر ایک طالب علم کو ریسٹریکیٹ کر دیا ہے. عالمی بینک نے توقع ظاہر کی ہے کہ 2017 تک پاکستان کا مالیاتی خسارہ کم ہو کر مجموعی قومی پیداوار کے 3.5% تک رہ جائے گا. فلسطین کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اور فلسطینی نوجوان کو اسرائیلی فوج نے بیت لحم کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ میں ہلاک کر دیا ہے. یہ 24 گھنٹوں کے دوران مارا جانے والا دوسرا فلسطینی نوجوان ہے. طب کا نوبل انعام 3 مختلف تحقیق کاروں کو دیا گیا ہے جنہوں نے خوردبینی کیڑوں کے ذریعے پھیلنے والے انفیکشنز کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی مدت میں فروری کے وقت تک توسیع کر دی گئی ہے. ہمارے ساتھی فراز ہاشمی آج ٹکٹکی باندھے نہ صرف ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی خبریں سنبھالتے رہے بلکہ اس خبر اولا کو بھی. فراز ہاشمی کیا تفصیل ہے؟
شفیع آج صبح میں گیا تھا تھانے صدق کورٹ صدق پولیس اسٹیشن. اس کے بعد وہاں پر آج الطاف حسین کی پیشی تھی منی لانڈرنگ کیس میں, اور وہاں پر غیر معمولی سیکورٹی کی گئی تھی. ان گاڑیوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا تھا پولیس اسٹیشن کے سامنے. حسب معمول پاکستانی میڈیا کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی. صبح 10:30 بجے انہیں لایا گیا. ایجویر سے وہ آئے, اپنے ان کے ہمراہ فاروق ستار تھے اور ندیم نصرت تھے, ان کے جو قانونی ماہرین ہیں ایم کے ایم کے, جس میں بیرسٹر فروغ نسیم اور بیرسٹر سیف تھے, وہ ان کے ہمراہ تھے. اور ان کو عقبی دروازے سے, پولیس اسٹیشن کے پچھلے دروازے سے ان کو اندر لے کے جایا گیا, جو کہ غیر معمولی اقدام تھا کیونکہ عام طور پر لوگوں کو سامنے والے دروازے سے لے جایا جاتا ہے, لیکن شاید سیکورٹی کی وجہ سے پولیس نے ان کو پچھلے دروازے سے پولیس کے تھانے میں لے کے گئی. اور لوکل میڈیا دیکھتا رہ گیا, نہ کسی کی تصویر بنی نہ کوئی فوٹیج بن سکی. لوگوں نے فوٹیج بنائی ان کے گھر کے اوپر.
تو اندر کیا سوال پوچھے گئے؟ بعض میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تھے, یہ سوال پوچھا گیا, یہ سوال کیا گیا, یہ کیا گیا, کیا اس قسم کی تفصیل ہے؟
سب قیاس آ رہی ہیں, پولیس کچھ نہیں بتاتی. لندن کی پولیس اس معاملے میں بہت ہی مختصر بات کرتی ہے. میری شام کو بات ہوئی, اس سے قبل لوکل پاکستانی میڈیا چلا رہا تھا کہ ان کی مدت اس میں ضمانت میں توسیع ہو گئی ہے, لیکن میں نے پولیس سے بات کی. اس کے بعد پولیس نے بتایا کہ فروری کے وسط تک توسیع کی گئی ہے. پاکستانی میڈیا تو اس سلسلے میں کوئی تاریخ بھی دے رہا ہے, لیکن پولیس نے کوئی تاریخ نہیں دی. انہوں نے کہا وسط فروری کے وسط تک, جس لوکل میڈیا نے شاید 26 فروری کی تاریخ دی ہے کہ اس وقت تک توسیع کی گئی ہے, لیکن پولیس نے ایسی کوئی تاریخ نہیں دی. اور پورے سلسلے میں بہت ہی محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہم شروع ہی سے. جب پہلے دن چھاپہ مارا گیا تھا 18 جون 2013 کو, پولیس نے ان کے گھر پہ چھاپہ مارا تھا. اس سے قبل انہوں نے ایک اور چھاپہ مارا تھا. تو ان چھاپوں کے بعد بھی پولیس نے بہت کم انفارمیشن دی, اور میں شروع سے اس کیس کو کور کرتا رہا ہوں. انہوں نے تو رقم بھی نہیں بتائی تھی جو ان, اصل میں یہ تفتیش شروع ہوئی تھی ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے سلسلے میں. پولیس نے چھاپہ مارا تھا, اور چھاپے کے دوران ان کے دفاتر پہ بھی, ایم کیو ایم کے دفتر پہ بھی چھاپہ مارا, اور ان کی رہائش گاہ پہ بھی الطاف حسین کی, اور وہاں سے کوئی رقم برآمد ہوئی, اور اس رقم سے پھر یہ ساری منی لانڈرنگ کا کیس شروع ہوا جس کی آج پیشی تھی. اور اس یہ پیشی اس لیے لوگ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے کیونکہ یہ اب 3.5 سال ہو چکے ہیں اس تفتیش کو چلتے ہوئے, تو خیال یہ تھا کہ شاید آج کسی منطقی انجام تک پہنچے گی. لیکن پھر یہ قیاس آ رہی ہی ہیں کہ ان کے وکلا نے درخواست دی کہ ان کی ضمانت میں توسیع کی جائے. اب یہ فروری تک ہوگی, اب دیکھیے کیا آگے کیا ہوتا ہے.
فراز ہاشمی بہت بہت شکریہ. پاکستان میں سینٹ کے اجلاس کے دوران آج بعض اراکین نے سعودی عرب میں حج کے دوران 700 سے زیادہ افراد کی ہلاکت پر سعودی حکام کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ ایم کیو ایم کے استعفوں پر چیئرمین کی رولنگ بھی آئی. ہماری ساتھی ارم عباسی سینٹ کے اجلاس میں موجود تھیں اور اب سربین میں موجود ہیں, شریک ہو رہی ہیں. ارم بتائیے گا کہ مینا کے واقعات پر کیا بحث ہوئی, کیا کہا گیا؟
جی, مینا کے واقعے کے بارے میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو استعفے جو ہیں ابھی بھی التوا کا شکار ہیں. ایم کیو ایم کے جو اراکین ہیں انہوں نے جب استعفے دیے تھے تو اس کے بعد ابھی سندھ اسمبلی، قومی اسمبلی اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی ان پر کوئی فیصلہ، واضح فیصلہ نہیں دیا گیا. آج چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے ایم کیو ایم کے استعفے قبول نہ کرنے کے آئینی اور قانونی جواز پیش کیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ یا قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ پوسٹ آفس کی طرح کام نہیں کر سکتے، تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ جانیں کہ کیا یہ استعفے دانستہ طور پر دیے گئے ہیں یا نہیں، اگر یہ سیاسی بنیاد پر دیے گئے ہیں تو کیا ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو اس لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کو ظاہر بات ہے ان کے ریپرزینٹیو جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ان کے مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں اور اس کام میں خلل پڑ رہا ہے. انہوں نے یہ بھی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ استعفے کیوں نہ قبول کیے جائیں یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے مختلف کیسز کا 9 مقدمات کا ریفرنس بھی دیا. اس کے علاوہ سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 16 ستمبر کو سینیٹر اعتزاز احسن نے سینٹ کے اجلاس میں ایم کیو ایم کے استعفے قبول کرنے یا نہ کرنے سے متعلق سوال اٹھایا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی میں جاری رینجرز کے آپریشن پر تحفظات کی وجہ سے ایم کیو ایم نے اپنے استعفے دیے تھے. جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے، وہاں پر منا میں حجاج اکرام کی ہلاکت کا واقعہ ہے، تو اس پہ آج جو ہے بعض اراکین نے تنقید کی سعودی حکام پر کہ وہ اربوں ڈالرز کما رہے ہیں اور انتظامات کا یہ عالم ہے. اس سلسلے میں سینیٹر عثمان خٹک نے کہا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ غیر ضروری طور پر سعودی حکام کی بد انتظامی کا دفاع کر رہی ہے، تو وہ کیوں کر رہی ہے، یہ ایک غلطی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی بادشاہوں کی یہ کہا جا رہا ہے حکومت کے بعض اراکین کی جانب سے کہ سعودی بادشاہوں کی بدنامی نہ کی جائے، مگر ان کا یہ سوال تھا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں تو پھر آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ سینیٹر فرت اللہ بابر نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کیونکہ سعودی حکام نے تحقیقات کا، اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ درخواست کرے کہ اس کو بتایا جائے کہ تحقیقات کے کیا نتائج ہیں، تاکہ جو پاکستان کے حجاج جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو یہ وجہ معلوم ہو سکے کہ آخر یہ واقعہ پیش کیوں آیا، اور آگے مستقبل میں اس طرح کی تدابیر اپنائی جائیں جن میں جو ہے اس طرح کے واقعات سے بچا جائے.
بہت بہت شکریہ. حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ حج کے موقع پر منا میں بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 76 ہو گئی ہے، جبکہ تقریباً 60 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. کئی پاکستانی اب بھی سعودی عرب میں اپنے لاپتہ رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں. دوسری جانب ایران سمیت کئی دیگر ممالک سعودی عرب پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرے. سعودی عرب کہتا ہے کہ وہ اس حادثے کی مکمل اور بھرپور تحقیقات کرائے گا. تفصیل کے ساتھ حسین عسکری.
امید اور نا امیدی کے ملے جلے احساس کے ساتھ لوگ اپنے پیاروں کو ابھی تک تلاش کر رہے ہیں. اس جگہ پر ان سینکڑوں لوگوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں جو بھگدڑ میں ہلاک ہوئے اور جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے. ٹی وی پر مرنے والوں کی نئی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں. کئی خاندانوں کی تو اب یہ خواہش ہے کہ انہیں دفنانے کے لیے کم از کم لاش ہی مل جائے. یہاں کئی لوگوں کو یقین ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو سعودی حکام بتا رہے ہیں. عطا محمد پاکستان میں اپنے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں. ان کے بھتیجے کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ گیا ہے، جبکہ اپنی لاپتہ بھانجی کے لیے ان کی تلاش ابھی جاری ہے. وہ روزانہ مرنے والوں کی تصاویر اور مردہ خانوں میں انہیں تلاش کرتے ہیں. انہیں کوئی مدد نہ ملنے کی شکایت ہے.
بہت دنیا لوٹ رہی ہے، دیکھو جدھر وہ باڈی پڑے، زاروں کے حساب سے دنیا بیٹھی ہے انتظار میں. زاروں کے حساب سے دنیا انتظار میں بیٹھی ہے کہ ہماری ادھر فوٹو نہیں ہے، ڈیڈ باڈی نہیں ہے، زخمی نہیں ہے. دکھ کتنا کہ فیلڈ کے پیچھے پورا خاندان روندا ہے، پہ اسی ایتھے رونے پہ سانو زندہ یا مردہ نظر آ جانے، ساڈے دل تو تسلی ہو جائے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کے انتظامات معمولی کام نہیں. اس میں سعودی حکومت کو بھگدڑ جیسے واقعات کی روک تھام کے علاوہ شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں کے خلاف بھی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ اتنا بڑا اور خوفناک حادثہ ہے کہ کئی متاثرہ ممالک جواب طلب کر رہے ہیں. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کے مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہہ سکتے. حکومت پاکستان نے اب تک 76 پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ سب کو تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے.
سعودی حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی کہ وہ کیا اصل وجوہات تھیں جن کی بنا پر یہ حادثہ پیش آیا. تو جب حقائق لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے تو سب واضح ہو جائے گا.
لیکن لوگ سعودی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کم از کم مرنے والوں کی صحیح تعداد تو بتائے، جس کے بارے میں کچھ ممالک کے حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ حسین عسکری، بی بی سی نیوز۔
سعودی عرب میں حج کے دوران منا کے مقام پر بھگدڑ مچنے کے واقعے کو 2 ہفتے پورے ہونے کو ہیں، تاہم ابھی تک درجنوں پاکستانی حاجی بدستور لاپتہ ہیں، جن کے خاندان آج کل انتہائی کرب اور تکلیف کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ پشاور سے رفعت اللہ رکزئی یہ رپورٹ۔
بیشتر پاکستانی خاندانوں کو کچھ معلوم نہیں کہ سعودی عرب جانے والے ان کے عزیز اور رشتہ دار زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ یہ گومگو اور کشمکش کی کیفیت ہر اس گھر میں پائی جاتی ہے جن کا کوئی ماں باپ یا بھائی حج واقعے میں لاپتہ ہوا ہے۔ ان لاپتہ حاجیوں میں بعض کا تعلق پشاور سے بھی ہے، جن میں ایک سالم محمد بھی شامل ہیں، جو اپنے اہلیہ سمیت حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ پشاور شہر سے تعلق رکھنے والے سالم محمد کی اہلیہ تو بخیریت پشاور پہنچ گئی ہیں، لیکن ان کے شوہر بدستور کئی دنوں سے لاپتہ ہیں۔ سالم محمد کے بھتیجے تیمور خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی چچا کو لاپتہ ہوئے 13 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ زندہ ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں۔
میری چاچی 1 اکتوبر کو واپس آ گئی، وہ ڈراما میں ہیں، وہ انہوں نے خود بہت سے ڈیڈ باڈیز کو دیکھا ہے وہاں پہ، ساری فیملی پریشان ہے، ہم لوگ بالکل ہینگ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، خود اپنے آپ کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ شاید زندہ ہو۔ اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یار بہت سے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہیں، زخمی ہیں، ان کی دماغی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم تسلی ہو جاتی ہے اور توقع پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید وہ زندہ ہیں، لیکن پھر ہم سوچتے ہیں اگر وہ زندہ تھے تو ابھی تک ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا گیا، تو ایک عجیب سی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ان کے خاندان نے فیصلہ کیا ہے کہ چچا کو ڈھونڈنے کے لیے جلد ہی کسی کو سعودی عرب بھیجا جائے گا تاکہ ان کے دلوں کو کچھ تو سکون مل سکے۔
ہم اپنی مدد آپ کے تحت 2 بندوں کو بھیج رہے ہیں سعودی عرب انکل کو سرچ کرنے کے لیے، ہمیں ویزے جو ہے نا وہ ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں، ہم اس کی پیمنٹ کے لیے تیار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے نہ ہم یہ مطالبہ کرتے کہ ہمیں فری بھیجا جائے، ہم پیسے دیتے ہیں لیکن کم از کم ہمیں ویزے جو ہے نا جاری کیے جائیں۔
پاکستان میں کئی ایسے خاندان بھی ہیں جن کو معلوم ہو چکا ہے کہ ان کے عزیز رشتہ دار منا حادثے میں مر چکے ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ آس لگائے ہوئے ہیں کہ شاید ان کو غلط اطلاع دی گئی ہو اور شاید ان کے رشتہ دار زندہ ہوں۔ ایسا ہی ایک خاندان یعقوب خان کا بھی ہے، جو خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعقوب خان چند ہفتے قبل اپنی ماں کے ہمراہ سعودی عرب گیا تھا، تاہم منا واقعے میں ان کی ماں ہلاک ہو گئی، جبکہ وہ خود آج کل وہاں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یعقوب خان کی ہمشیرہ کلثوم بی بی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی والدہ کی ہلاکت کی اطلاع تو ان کو دی گئی ہے، لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے ان کی ماں زندہ ہوں۔
ہم اتنے تکلیف سے گزر رہے تھے کہ ابھی تک ہم اتنے ٹینشن میں ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی کسی کو فون کرتے کبھی کسی کو، کوئی بندہ ہم تک نہیں پہنچا، کسی نے کال بھی نہیں کیا ہے۔ میں اپنی حکومت کو ذمہ دار سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو یہ نہیں جانتے کہ جب وہ اتنے پیسے لگے تھے اتنے خرچ کرتے، لیکن وہ اس کو یہ بھی بتا دے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔
ادھر وزارت مذہبی امور کی ویب سائٹ پر جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق منا حادثے میں اب تک 76 پاکستانی حاجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 60 افراد لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 7 پاکستانی حجاج مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ رفعت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے بلدیاتی قانون میں ایک ترمیم نے چند ہفتے بعد شروع ہونے والے بلدیاتی انتخابات کو پہلے ہی کہیے متنازع بنا دیا ہے۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت غیر مسلموں کو یونین کونسلوں میں اپنی مخصوص نشستوں پر براہ راست انتخاب کے حق سے کہیے محروم کر دیا گیا ہے۔ اقلیتی برادریوں نے اس ترمیم کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے احمد رضا۔
صوبہ پنجاب کے گورنر نے یہ ترمیمی آرڈیننس اس سال 17 جولائی کو جاری کیا تھا، جس کے تحت یونین کونسلوں کے انتخاب میں نہ صرف غیر مسلموں بلکہ خواتین، مزدوروں اور کسانوں اور نوجوانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر بھی براہ راست انتخاب ختم کر دیا گیا ہے، اور اب ان نشستوں پر چناؤ یونین کونسل کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل ارکان یا کونسلرز کیا کریں گے۔ صوبے میں رہنے والے ہندو، مسیحی اور سکھ برادریوں نے یہ کہہ کر ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ انہیں جمہوری عمل سے باہر رکھنے کی کوشش ہے۔ رحیم یارخان میں مقیم شیڈیولڈ کاسٹ رائٹس موومنٹ پاکستان کے چیئرمین رمیش جیپال نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن سسٹم ہے۔
اس میں اعتراض یہ ہے کہ وہ صحیح نمائندگی نہیں ہو سکتی اقلیتوں کی اور خاص طور پہ جو پسماندہ طبقات کی، اور دوسرا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے اور جمہوری عمل کے اندر جو عوام ہوتی ہے وہ اپنے نمائندے خود چنتی ہے۔ یہاں پر عوام جو عوامی نمائندے جو ہے وہ ہمارے لیے نمائندے چنیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جب ہم نمائندوں کے پاس جاتے تھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ووٹ تو لیا ہی نہیں ہے اور ہم آپ سے ووٹ لے کر آتے تو آپ کا کام کر رہے ہیں، تو اب یہ سیم وہی چیزیں اب یہاں پر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر بھی آئیں گی۔
ملتان کے بشپ لیو پال نے بی بی سی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتیں پہلے ہی احساس محرومی کا شکار ہیں اور اس ترمیمی آرڈیننس سے ان میں یہ احساس مزید بڑھے گا۔
اس سے تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ قومی دھارے سے بالکل نکل گئے اور اب تو صرف پارٹیز پر ہی رہ گیا کہ پارٹیز جس کو سمجھیں گی ان کو وہ سیٹس دے دیں گی۔ یہ چیز جو ہے وہ حقوق سلب کرنے والی بات، جو بات چیت ہے آرڈیننس پہ اس طور پر منورٹیز کو شامل نہیں کیا گیا، تو عوامی رائے جو ہے اس میں شامل ہونا بہت ضروری تھی جو بالکل نظر نہیں آتی۔
فیصل آباد میں مقیم سکھ برادری کی سماجی کارکن سائقہ کور کے خیالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔
جو ترمیمی آرڈیننس آیا ہے 2015 جو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں کیوں پہلے بھی ہم لوگ سلیکشن پہ ہیں اور یہاں پہ جو ایک ہماری ریپرزینٹیشن آتی ہے لوکل گورنمنٹ میں وہ رائٹ بھی ہم سے لے لیا گیا ہے، تو اس سے مطلب بینگ اے پاکستانی سٹیزن ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں حق کے رائے دے ہی ہم سے لے کے ہمیں جو پاکستانی سٹیزنز کے طور پہ ہم بہت انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب رائٹ ہونا چاہیے۔
رمیش جیپال نے بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا ہے اور اس معاملے کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
اس سے پہلے ہم نے اپنے تحفظات اور اپنے خدشات پنجاب حکومت تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے، مختلف فورمز کے ذریعے، مختلف میڈیا کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ہم نے اپنی آواز کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارا یہ جو جائز مطالبات تسلیم نہیں ہوا ہے۔ اب پنجاب کی اقلیتی شہری یہ جو اپیل لے کر سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو نگاہیں ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے اس جو معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے نمائندگان کا جو انتخاب کا جو ہمارا جمہوری حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔
پاکستان کا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 3 مرحلوں میں 31 اکتوبر، 19 نومبر اور 3 دسمبر کو ہوں گے، جس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اس کا کام قانون پر عمل درآمد کرنا ہے اور جو بھی انتخابی قوانین ہو ان کے مطابق الیکشن کرانا ہے، جبکہ حکومت پنجاب اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ احمد رضا، بی بی سی، اسلام آباد۔
8 اکتوبر 2005، 70,000 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، لاکھوں مکانات زمین بوس ہوئے،
40 کلومیٹر جو ہے اس کا سڑک کا نمونہ بھی ختم ہو گیا۔
انجینئرز آ گئے ہیں، آرمی آ گئی ہے،
پھر بابا نے ہم نے سوچا کہ انکل توڑے، پھر بابا نے بتایا کہ یہ زلزلہ ہوتا ہے۔
زلزلے کی تباہی پاکستان کی سوچ، سمجھ اور وسائل سے کہیں زیادہ تھی۔
پہلے بہت زیادہ بچے اس لیے شہید ہو گئے تھے کہ کنکریٹ کی بلڈنگز بنی ہوئی تھیں۔
سب سے زیادہ تباہی پھیلانے والے زلزلے کے 10 سال بعد پاکستان نے کیا سیکھا؟
یو ہیو ٹو لیو ود ارتھکویکس، تو پھر آپ کو اس کے مطابق جیسے جاپنیز
رائے دیجئے یا حکام سے سوال پوچھئے۔ 0800-222-275 پر یا بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے، جن کے دوران حکام نے ایک عسکریت پسند کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ضلع ابران سے ایک پولیس اہلکار کی مس شدہ لاش ملی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
2 مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنوں کے حوالے سے کوئٹہ میں فرنٹیر کور کی جانب سے میڈیا کو جو معلومات فراہم کی گئیں ان کے مطابق یہ سرچ آپریشن پنجگور اور سبی میں کیے گئے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجگور میں ایف سی اور اساس داروں نے مشترکہ سرچ آپریشن پروم کے علاقے میں کیا۔ اس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک کلدم تنظیم سے تعلق رکھنے والا ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے عسکریت پسند سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. ترجمان کے مطابق دوسرا سرچ آپریشن سبی میں کیا گیا جس کے دوران کلدم تنظیم سے تعلق کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا. ہلاک اور گرفتار افراد پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں آزاد ذرائع سے ان کی تصدیق نہیں ہوئی. ادھر ضلع واران کے علاقے جاؤ سے ایک پولیس اہلکار کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے. ضلع انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پولیس اہلکار کو اواران شہر سے اغوا کیا تھا. اہلکار کو گولیاں مار کر ہلاک کرنے کے بعد اس کی لاش جاؤ میں پھینک دی گئی تھی. گزشتہ شب کوئٹہ شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں جو دھماکے ہوئے ان کی ذمہ داری کلدم یونائٹیڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے. ان دھماکوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا. تنظیم کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ دھماکوں کا ہدف سیکورٹی فورسز کے اہلکار تھے. دوسری جانب کلدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے پنجگور کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز پر حملوں اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تصادم کے مختلف واقعات کے دوران 4 فوجی اہلکار اور 3 مسلح عسکریت پسند ہلاک ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کے دوران پاکستان اور بھارت کی طرف سے کشمیر کے بارے میں روایتی موقف دہرائے جانے کے بعد وادی میں مسلح تشدد میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
سری نگر میں تعینات بھارتی فوج کی 15ویں کور کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تصادم شمالی کشمیر کے کپواڑہ ضلع میں لائن آف کنٹرول کے قریب ہفتڑا جنگلات میں ہوا. ترجمان کا کہنا ہے کہ مسلح عسکریت پسندوں اور فوج کے مابین خونین تصادم میں اب تک 4 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. قریبی جنگلات میں ایک اور جھڑپ کے دوران ایک غیر شناخت شدہ عسکریت پسند کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ ہفتڑا میں وسیع علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہے اور عسکریت پسند کے خلاف آپریشن جاری ہے. کل شب جنوبی کشمیر کے ترال قصبے میں بھی فوج نے دعویٰ کیا کہ جیش محمدی نامی عسکری گروپ کے ساتھ وابستہ 2 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا. ہفتڑا آپریشن کی تفصیلات دیتے ہوئے فوجی ترجمان کرنل این این جوشی نے بتایا کہ تصادم کے دوران عسکریت پسندوں کے حملے میں 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے اور ایک لاپتہ ہو گیا جس کی لاش بعد میں تلاشی مہم کے دوران برامد ہوئی. مسلح تشدد میں ایک ایسے وقت اضافہ ہوا ہے جب بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم نے نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس میں کشمیر سے متعلق اپنے اپنے روایتی موقف کا اعادہ کیا. دنیزنا ہندو مہاراجم کے دور میں بنائے گئے گائے کشی کے قانون کو لے کر کشمیر میں کشیدگی جاری ہے. اس قانون کے نفاذ سے متعلق عدالتی حکم کے بعد علیحدگی پسندوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کے لیے عوامی مہم چھیڑ دی ہے جبکہ 87 رکنی قانون ساز اسمبلی میں بھی اپوزیشن نیشنل کانفرنس اور دوسرے آزاد اراکین نے اس قانون کے خاتمے کا مطالبہ کیا. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
مسجد اقصی والے پرانے شہر میں فلسطینیوں کے داخلے پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیلی سیکیورٹی دستوں میں جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں. وہاں تازہ صورتحال کیا ہے اسے جاننے کے لیے میں نے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا.
کچھ مہینوں سے ایسا ماحول بن رہا تھا کہ کچھ اس طرح کی کشیدگی یہاں آئے گی کیونکہ جس طرح سے سارے مذاکرات ختم ہو گئے، جس طرح سے دونوں ہی فریق جو ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، یہ بلڈ اپ جو ہے یہ کئی مہینوں کے دوران ہوا ہے اور کافی دور تک جا سکتا ہے. آلریڈی لوگ تیسرے انتفادہ کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے اس طرح کی بیان بازی بھی کر دی کہ تیسرا انتفادہ تو شروع ہو چکا ہے. جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، اسرائیل کے طرف سے جس طرح کے سخت اقدامات لیے جا رہے ہیں، اسرائیلی پولیس ربر بلٹس اور لائیو ایمینیشن ٹیئر گیس کا استعمال کر رہی ہے، اس کے باوجود فلسطینی جو نوجوان ہے سڑکوں پہ آ رہا ہے، پتھر بازی کر رہا ہے، جتنا غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور نہ صرف غرب اردن کے علاقوں میں، نہ صرف فلسطینی انتظامیہ کے کنٹرول میں جو علاقہ ہے وہاں پر، بلکہ اب تو پورے مشرق یروشلم میں بھی اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جلد یہ معاملہ نمٹنے والا ہے.
تو ہریندر مشرا کو یہ پوچھ رہا ہے کہ پتھر کے جواب میں گولی، پتھر کے جواب میں آنسو گیس، مسجد اقصی میں پابندی، کوئی یہ جتا رہا ہے کہ علاقے کی بجلی بند، راستے بند، کھانے کی اشیاء آنا بند، کوئی اس طرف توجہ مبذول کر رہا ہے اسرائیلی میڈیا میں کہ یہ ریئیکشن ہے یا ایکشن ہے؟
جی، اسرائیلی میڈیا میں جو لیفٹ ونگ سے جڑے ہوئے تجزیہ نگار ہیں وہ تو اس پر سخت تنقید کر رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنی زیادتی کی جائے گی، جتنی پابندیاں فلسطینیوں کے خلاف یہاں کی حکومت لائے گی، اس کے اثرات برے ہی ہوں گے. جو کشیدگی آئی ہے اس میں نرمی لانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی طرح کی بات چیت شروع کی جائے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک نظر یہاں کے مخلوط حکومت پر ڈالیں تو وہ دائیں بازو کی حکومت ہے. کوئی بھی تنظیم اس حکومت میں شامل نہیں ہے ایسی جو کسی بھی طرح کی نرمی اختیار کرنے کو تیار.
تو خود اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے بیانات کس قسم کے ہیں؟ وہ مزید ہوا دینے والے ہیں یا بھڑکتی آگ کو روکنے والے ہیں؟
جی وہ مزید ہوا دینے والے ہی نظر آ رہے ہیں. صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی دہشت گرد کے خلاف وہ آخر تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک اس پر قابو نہیں پا لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پتھر بازی کرتا ہوا پکڑا جائے گا اس کا جو ہے ٹینئر انہوں نے بڑھا دیا ہے. جو بھی دہشت گردی سے جڑا ہوا دکھا جائے گا اس کے مکان کو تباہ کر دیا جائے گا. ناکہ بندی کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے دفاعی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کر کے کہا ہے کہ یروشلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پولیس کی جو ناکہ بندی ہے اس میں تیزی لایا جائے. تو جس طرح کے اقدامات کی بات کر رہے ہیں وہ ہوا دینے والی ہی بات ہے.
تو اب تک ہریندر مشرا یہ جو کچھ ہوا ہے جھگڑا تنازع اس میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں اور جو مارے گئے وہ کون تھے؟
دیکھیں پچھلے چار پانچ دنوں میں تو دونوں ہی طرف لوگ مارے گئے ہیں. چار اسرائیلی مارے گئے ہیں, تقریباً اتنے ہی فلسطینی مارے گئے ہیں. دراصل فلسطینی طرف سے ٹھوس خبر نہیں مل پا رہی ہے. حالانکہ ریڈ کرسنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ 400 سے بھی زیادہ لوگ محض گزشتہ روز جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں.
یہ تھے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا. بھارتی دارالحکومت دہلی کے نواح میں واقع دادری میں گائے کے گوشت کے نام پر قتل کی واردات کے بعد گائے پر سیاست تیز ہوئی ہے. بی جے پی کے ایک متنازع رہنما سنگیت سوم نے مقتول محمد اخلاق اور ان کے گھر والوں پر گو کشی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت مجرموں کی پشت پناہی کر رہی ہے. دہلی سے شکیل اختر.
اتر پردیش کے نواح میں واقع دادری علاقے میں گزشتہ پیر کو ہندو ہجوم کے ایک حملے میں زخمی ہونے والے 22 سالہ دانش کی حالت اب بھی نازک بنی ہوئی ہے. اس حملے میں ان کے والد محمد اخلاق ہلاک ہو گئے تھے. مذہبی کشیدگی کے اس واقعے پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے. بی جے پی کے کئی رہنماؤں نے محمد اخلاق کی فیملی پر حملے کو جائز ٹھہرایا ہے اور بعض رہنماؤں نے اخلاق کے قتل میں ملوث ہونے کے شبے میں پکڑے گئے ملزموں کا دفاع کیا ہے. اس دوران اتر پردیش کے ایک سینئر وزیر محمد آدم خان نے الزام عائد کیا ہے کہ گو کشی کے بہانے دادری میں ہجوم کا حملہ بی جے پی کی ایما پر کیا گیا تھا. انہوں نے دادری کے واقعے کا 1992 کے بابری مسجد کے نظام سے موازنہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس ملک کو ایک ہندو راشٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں.
6 دسمبر 1992 کو جو تجربہ ہوا اس میں ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ایکتا پریشد, چیف منسٹر کا حلف نامہ, یہ سب کچھ تھا. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ سب کچھ تھا. کوئی دیش نہیں چل سکتا ایسے. جو ہوا ہے 6 دسمبر 1992 کو وہ آنے والے اتہاس کے لیے ایک بہت بڑا ایکسپریمنٹ ہے اور آنے والی نسلیں اور صدیاں اس کو روئیں گی. بات ایک عمارت کے ایک عبادت گاہ کے گر جانے کی نہیں ہے, بات بھروسے کے ٹوٹنے کی ہے. قانون کا جو مذاق 6 دسمبر کو اڑایا گیا تھا اس کے بعد کون سی مثال رہ گئی؟
اعظم خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں مذہبی اقلیتوں کی حیثیت کے تعین کے لیے ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے.
آر ایس ایس سے, بھارتی جنتا پارٹی سے اور دیش کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ بھارت کے راشٹرپتی جی سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سمبندھ میں انہیں ایک گول میز کانفرنس بلانی چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے. کیا ہوگا دیش کا اگلا نقشہ اور کس طرح لوگ اس میں رہیں گے؟
محمد اعظم خان نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نازیبہ سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ سے رجوع کریں گے.
ہمارا یونائیٹڈ نیشن سے اپنا درد کہنے کا مطلب بھارت کے خلاف کچھ کہنا نہیں ہے, لیکن ہم ادھیکارک طور پر ایک شہری کے ناطے یونائیٹڈ نیشن سے یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں. میں نے اسے یہی کہا ہے کہ مانوی ادھیکاروں کا ہنن ہو رہا ہے, مسلمان بہت خوف زدہ ہیں, صرف گمان کی بنیاد پر انہیں مارا جا رہا ہے, دہشت کے ماحول میں وہ جی رہے ہیں. اور اب کیونکہ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی بڑی مضبوط تیاری ہے, ایسے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اس وقت ہماری بھومیکا کیا ہوگی اور ہماری حیثیت کیا ہوگی.
دادری کے واقعے کے بعد گائے کے گوشت کی سیاست کافی گرم ہو گئی ہے. بہار میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے لیے اس وقت انتخابی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں. کئی سیاسی جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی دادری کے واقعے کو ریاست میں مذہب کے نام پر ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
گائے کا گوشت, دادری کا واقعہ, گو کشی. شکیل اختر کی تھی یہ رپورٹ اور یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے مائک ایڈلی. تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ کا شکر گزار کہ آپ نے سیربین سنا, اور ساتھیوں اور ٹیم کا بھی شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں، خلاصہ آتا ہے، آج کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی۔
ترکی نے روس کے جنگی طیارے کی شام کی سرحد کے پاس اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بعد ماسکو سے شدید احتجاج کیا ہے۔ نیٹو نے اس خلاف ورزی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے ایک اعلی سطح کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت کی مدت فروری کے وسط تک بڑھا دی گئی ہے۔ فلسطین کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اور فلسطینی نوجوان کو اسرائیل کی فوج نے بیت لحم کے قریب ایک پناہ گزین کیمپ میں ہلاک کر دیا ہے۔ دنیا کے بلند ترین مقام پر منعقد کی جانے والی میراتھن 4 ماہ ملتوی ہونے کے بعد نیپال میں منعقد ہوئی، جس کے دوران زلزلے سے متاثر افراد کے لیے فنڈز جمع کیے گئے۔ اور لینن سوسائٹی کے زولوجیکل جرنل میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق سائنسدانوں نے جانوروں کی ایک قدیم قسم دریافت کی ہے جو ڈائناسورز کی معدومی کے دوران بچ گئی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔